الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت سے جس کی تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید راہ ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، سمجھ کر عمل کرتے ہیں اور زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی بھی توفیق دیں کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفاصیل بھی آتی ہے، اور دونوں چیزیں یہ من جانب اللہ ہیں. قرآن مجید بھی اللہ کا نازل کردہ ہے، اور جو اس کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیان بھی اللہ کی طرف سے. بہرحال اس آیت کا خلاصہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ہے کہ ایمان والو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان برے ہوتے ہیں، گناہ کا سبب ہوتے ہیں. ولا تجسسو، تجسس مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، کون کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، کھاتا کیا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی برائیاں ڈھونڈنا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ایسی بات پتہ چل جائے تو ہم اس کو بدنام کر دیں. اس قسم کی چیزیں جو لوگ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اس سے منع فرمائے کہ ولا تجسسو، اور اسی طریقے سے فرمائے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو. اور چونکہ غیبت بہت شدید ترین گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس لیے اس کو مزید واضح فرمایا دیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ کہ یہ ایسا گناہ ہے اور اتنا شدید گناہ ہے بڑا کہ غیبت کرنے والا، سننے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. انسان کا گوشت کھانا ہی خود کم قبیح بات نہیں ہے، بری بات ہے. آدم خور اس کو کہا جاتا ہے. کسی کے بارے میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص آدم خور ہے تو یقیناً ہمارے دلوں میں اس کے لیے انتہائی کراہیت پیدا ہوگی. لیکن اگر وہ شخص اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہو تو اور بھی زیادہ قباحت دل میں پیدا ہوگی. پھر بھائی بھی ایسا جو مر چکا ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا، اور زیادہ برائی پیدا ہو. تو اس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شناعت اور قباحت کو بیان فرمایا. اتنی بدترین چیز ہے یہ کہ جب تم کسی کی غیبت اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہو تو گویا کہ تم اس اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. فکری تم، یقیناً یہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، ناپسند ہے یہ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم. تو یہ بہرحال آیت کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کر دیا. تو بہرحال اس میں کچھ گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ انسان بدگمانی سے بچے. بدگمانی یہ کہ کسی کے بارے میں آدمی غلط سوچ رکھے، اس کی ہمیں تحقیق نہیں ہے لیکن ویسے ہی ہم بدگمانی کر رہے ہیں. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی برا گمان رکھتا ہے کسی کے بارے میں تو گویا وہ اپنی گردن کو پھانسی کے پھندے کے لیے تیار رکھتا ہے، یعنی پھانسی کا پھندا اس کے لیے تیار ہے. اسے فرمایا کہ اچھا گمان رکھو، اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے تم اس کے بارے میں اچھا گمان اگر رکھو گے اس پر اجر و ثواب، لیکن اگر تم کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو تو یقیناً اس کا گناہ ہوگا. تو گویا کہ بے وقوف آدمی ہے وہ جو خام خام اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لے جائے. تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی مت کرو، برا ظن برا گمان اس کی طرف لے جانا یہ مناسب نہیں ہے. اگر اس میں کوئی ایک ایسی بات ہو جو اچھے گمان کی طرف لے جاتی ہو تو وہی اچھا گمان کرنا چاہیے، اور برائی سے بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے. اس لیے کہ بعض گمان تو یقینی طور پر گناہ کے ہوتے، اس لیے بدگمانی سے بچنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ میں تجسس اور ٹوہ لینے کا اس کی بھی ممانعت فرمائی کہ کسی کے بارے میں ٹوہ مت لو. ہمارے عام طور پر تجسس کا مادہ انسان کی فطرت میں ہے یقیناً، لیکن بلا وجہ کسی کے بارے میں اس کی برائیوں کو تلاش کرتے رہنا، ٹوہ میں لگے رہنا، تو اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ بھی بدترین گناہ ہے. ولا یکتب بعضکم بعضا، اس میں غیبت کا ذکر فرمایا کہ غیبت بھی مت کرو. یہ وہ گناہ ہے جن کا ذکر عام طور پر ہوتا رہتا ہے، بیان بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں ابتلا بہت زیادہ ہے اس لیے بار بار اس کا ذکر اس لیے کرنا کہ تاکہ لوگ ان گناہوں سے بچ جائیں، فائدے سے خالی نہیں. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کھانا اگر اچھا ہوتا ہے تو تم بار بار کھاتے ہو کہ نہیں؟ بریانی اچھی لگے تو بھائی ایک دفعہ کھائی تھی، دوبارہ بھی کہتے بھائی وہ بریانی دوبارہ کھائیں گے جو آپ نے پکائی تھی. نرگسی گوفتے بڑے اچھے لگے تھے بھائی، دوبارہ بنوائیے ہمارے لیے. تو ایک ڈش کو بار بار آپ کھاتے ہو اور وہ بری نہیں لگتی بلکہ ہر دفعہ اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، تو اگر ایک چیز ایسی ہے جو قابل بیان ہے اور اس کے بیان کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے یقیناً، تو اس کو بار بار بیان کرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگر وہ بری چیز ہے تو لوگ اس کی برائی سے بچ جائیں، اچھی چیز ہے تو اس کو اختیار کر لیں. اس لیے ان کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے. تو چونکہ ان گناہوں میں ابتلا بہت زیادہ ہے، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی ان برائیوں میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے اس کا بڑا اہتمام بزرگوں نے بھی کیا ہے اور قرآن و حدیث میں بھی بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے. ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا، باوجود اس کے کہ وہ حضرات ان چیزوں سے بہت حد تک بچتے تھے، لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے بتقاضا بشریت چونکہ انسان کبھی نہ کبھی خواہی نہ خواہی ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے آخر میں اس کا بھی تدارک کیا کہ بعض لوگوں نے خط لکھ کر، بعض لوگوں نے زبانی طور پر کہ بھائی اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تمہاری غیبت ہو گئی ہو، کوئی بات ایسی ہم نے کہہ دی ہو کہ تمہیں پتہ لگتی تو برا لگتا، وہ معاف کر دو ہم. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگیوں میں اس کا تدارک کیا کہ اپنے متعلقین کو خطوط لکھے باقاعدہ، اور اس میں کہا کہ بھائی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تمہارے بارے میں کوئی بات زبان سے نکل گئی ہو، کوئی غیبت ہو گئی ہو، تو اس لیے کہ انسان خواہ نہ خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے معافی چاہیے. اور دور حاضر میں آپ جن کو سنتے رہتے ہیں، تو وہاں تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ غالباً سن 33 ہجری میں، حضرت جب 70 سال کے ہوئے یعنی ہجری اعتبار سے، تو تقریباً آج سے 5.5-6 سال پہلے حضرت نے بھی خط لکھا اور اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ میری عمر ہجری سال کے اعتبار سے 70 سال کی ہو چکی، اور جن لوگوں سے ہمارا تعلق رہا تو ہو سکتا ہے کبھی ان کی کوئی برائی زبان پر آ گئی ہو، اگرچہ اس سے بچا تو جاتا ہے لیکن پھر بھی چونکہ ایسی برائیاں ہیں کہ انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی انداز میں، تو اس کی حضرت نے باقاعدہ لکھ کر کہا اگر ہو تو معاف کر دی جائے. تو دیکھیے اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، اگر ہم اپنے معاملے کو صاف ستھرا کر لیں اور مرنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے معاملات کی صفائی کر لیں، لوگوں سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، برائیوں کو جو ہم نے کبھی ان کے بارے میں کہی ہے کوئی حق ہے تو وہ معاف کرا لیا جائے یا اس کو ادا کر دیا جائے، کوئی نہ کوئی صورت ایسی اختیار کی جائے. تو ایک تو یہ کہ معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی اس سے انسان کی بے عزتی نہیں ہوتی. بڑے بڑے اکابرین نے ہمارے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ آخرت کی سزا اور آخرت کی بدنامی سے دنیا کی بدنامی بہت معمولی چیز ہے. اس لیے مرنے سے پہلے ہم، چونکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنی مجلسوں میں، چاہے وہ دینداروں کی مجلس ہو، بے دینوں کی مجلس ہو، جب بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو شاید ہی ہماری زبان سے کوئی بچتا ہو، ایک کی برائی، دوسرے کی برائی اس کی، اور بعض اوقات تو اچھائیاں بیان کرتے کرتے برائی شروع ہو جاتی. حضرت عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اچھائی کا بھی ذکر نہ کرے، اچھائی کسی کو یاد کرے تو اچھائی سے بھی نہ کرے، برائی سے بھی اس کا ذکر ہی مت کرو. اس لیے کہ بعض اوقات ذکر تو شروع ہوتا ہے اچھائی سے، لیکن کرتے کرتے مگر، اگر مگر اور اگر یہ خراب کر دیتا ہے کام. جب اگر مگر شروع ہوتی ہے تو پھر وہاں سے برائی شروع ہو جاتی ہے، تو نتیجتاً آدمی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس سے منع فرمایا کہ بھی غیبت کرنے سے گریز کرو. ایک تابعی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں گیا اور وہاں پر غیبت شروع ہو گئی، تو فوری طور پر میں اس مجلس سے اٹھ گیا. اس لیے کہ جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، جس طرح غیبت کرنا منع ہے، سننا بھی منع ہے. فرمایا کہ میں نے یہ کیا کہ اس مجلس سے میں اٹھ کر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب میں نے یہ خیال کیا کہ اب وہاں مجلس سے اس غیبت کا ذکر ختم ہو گیا ہوگا، تو میں دوبارہ آ کر بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر تک تو ادھر ادھر کا ذکر ہوتا رہا، لیکن پھر دوبارہ غیبت شروع ہو گئی. لیکن اب میری ہمت کمزور ہو گئی، نتیجتاً میں نے اس غیبت کو سنا اور کوئی ایک دو باتیں ایسی کہہ دیں کہ خود مجھ سے بھی غیبت سرزد ہو گئی. فرمایا رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ حبشی ایک طبق لے کر آیا میرے پاس جس میں گوشت تھا، اور میں دیکھا کہ وہ خنزیر کا گوشت تھا. اب مجھ سے وہ کہتا ہے کہ اس کو کھا، میں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کھاتا، یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، کہا کھانا پڑے گا. میرے بار بار انکار کرنے پر اس نے میرے حلق میں ٹھوسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے متلی ہونے لگی اور میری آنکھ کھل گئی. اور جب آنکھ کھلی تو طبیعت کے اندر اتنی کراہیت تھی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور کہا کہ اس گوشت کی بدبو کا اثر میرے دماغ پر 30 دن سے زیادہ رہا. بار بار اس کا جب بھی ذکر آ جاتا یا خیال آ جاتا تو مجھے متلی ہونے لگتی تھی. تو بہرحال اس نے کھلایا، کہا کہ جب تو لوگوں کی غیبت کر سکتا ہے تو یہ گوشت کھانا تو اس سے کم تر ہے. تو بہرحال ایک خواب کے ذریعے ان کو تنبیہ بھی کی گئی کہ تم جو لوگوں کی غیبت کرتے ہو، غیبت ہے کیا چیز، کہ اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ اسے اگر پتہ چلے کہ میرا ذکر یہ کیا گیا ہے اسے برا لگے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس خرابی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر واقعتاً وہ خرابی اس میں ہو، فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ خرابی اس میں نہیں ہے تو پھر دوسرا وہ بہتان ہے. غیبت اس موقع اس صورت میں ہے جبکہ واقعتاً وہ خرابی اس میں ہو، اور اگر وہ خرابی اس میں نہیں ہے پھر تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، پھر وہ دوسرا گناہ ہے. تو دونوں سے بچنا چاہیے، نہ ہم کسی پر تہمت لگائیں اور نہ ہی اس کی غیبت کریں. اگر غیبت کہیں بیان کی جا رہی ہے تو اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں، اس مجلس میں نہ بیٹھیں، اس محفل میں نہ بیٹھیں، تاکہ کم از کم ہم غیبت کرنے سے اور سننے سے دونوں سے محفوظ رہ سکیں. تو بہرحال قرآن و حدیث میں اس کو بڑا سخت گناہ قرار دیا ہے، اور ایک حدیث میں اگر سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی شدید ترین گناہ ہے. خدا نہ کرے کسی زنا ہو گیا تو توبہ کر لے گا کسی وقت، لیکن جس کی غیبت کی ہے، چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس لیے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا. اس لیے اس گناہ سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بھائی اثر یہی ہے کہ آدمی ذکر کرے ہی نہ اچھا ذکر کرے نہ برا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہم سے آپ کی غیبت ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ جو غیبت تم نے کی وہ مجھے بتا دو وہ کیا تھی. اور فرمایا کہ یہ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ واقعتاً اگر وہ خرابی وہ برائی مجھ میں ہے تو وہ دور ہو جائے. یعنی دیکھیے اس میں بھی ان کا جو ان کی جو نیت ہے وہ یہ کہ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری برائی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ برائی ہمارے اندر موجود ہو لیکن ہمیں اپنی اس برائی کا احساس نہ ہو رہا ہو اور کسی کے احساس دلانے پر جو ہے اس کو ہم محسوس کریں تو ہم توبہ کر لیں. اس لیے فرماتے تھے کہ ایک شرط پہ میں معاف کروں گا کہ وہ غیبت جو تم نے کی ہے اس کا میرے سامنے ذکر کرو کہ وہ کیا تھی. اور فرماتے ہیں کہ میری نیت اس میں یہ ہوتی تھی کہ اگر واقعتاً مجھ میں یہ عیب ہے تو میں اپنے اس عیب کو جو ہے وہ دور کر لوں, یہ نیت ہوتی. اور ہمارے بہت سے بزرگان دین جو ہے وہ اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے ایک بزرگ سے بڑے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کے جو مخالفین تھے ان کا ذکر کیا کرتے تھے, خط بھی لکھتے تھے, رسالے بھی لکھتے تھے. تو ان کو حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ خط بھی پڑھ کر سناتے تھے, اگر رسالے آتے تھے وہ بھی پڑھ کے سنایا کرتے تھے, تو مخالفوں کے رسالے بھی سنتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں کیا خامخواہ میں سنا کے حضرت کا دل خراب کرتا ہوں, سنانا چھوڑ دیا. تو کافی دن بعد حضرت کہا کیا بات ہے آج کل ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے کچھ لکھنا بند کر دیا یا ہمارے اوپر کرم فرمائی ان کی ختم ہو گئی؟ کہا کہ نہیں حضرت خط تو اب بھی آتے ہیں رسالے بھی آتے ہیں لیکن آپ کا دل خراب ہوگا اس لیے میں نے سنانا چھوڑ دیا. فرمایا کہ نہیں وہ سنایا کروں اور میں سنتا اس لیے ہوں کہ واقعتاً اگر وہ خرابی مجھ میں ہو تو میں اس سے توبہ کر لوں اور اس خرابی کو دور کر لوں. یعنی میرا سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ میں سننے کے بعد ان پر غصہ اتاروں گا یا ان کی برائی کروں گا جواباً, بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ واقعتاً یہ برائی اگر مجھ میں ہے تو میں اپنی اس برائی سے تائب ہو جاؤں, توبہ کر لوں اور اس برائی کو. تو اس لیے تم مجھے سنا دیا کرو, اس کی فکر مت کیا کرو کہ میرا دل خراب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. تو بہرحال اگر کوئی ہماری غیبت کرتا ہے اور اگر آ کر یہ کہتا ہے اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے آدمی معافی مانگ لے کہ بھائی میری مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی تھی آپ کی غیر موجودگی میں, مجھے معاف کر دیجیے. لیکن ہے یہ بڑا مشکل کام, آسان کام نہیں ہے. یعنی اس سے دل پر آرے تو چلیں گے لیکن بہرحال اپنا معاملے کی صفائی ہو جائے گی. تو اصل تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے جس کی ہم نے غیبت کی تھی, وہ دنیا سے چلا گیا, اب کیا کرے؟ یا ہمارے سامنے موجود نہیں, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے تم جو ایک تو یہ کہ اپنے اس گناہ پر توبہ استغفار کرو, اس کی طرف سے بھی استغفار کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے, اس کے درجات کو بلند کرے, اور اپنے اس گناہ پر بھی اللہ سے معافی مانگا کیا کرو اور اس کے درجات کی بلندی کی دعا کیا کرو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, انشاءاللہ اس طریقے سے بھی اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے. لیکن بہرحال یہ طریقے ہیں جو بزرگان دین نے بتلائے. یقیناً آدمی اخلاص کے ساتھ جب کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتے ہیں کہ کس کی نیت کیا ہے. اگر انشاءاللہ نیت اچھائی کی ہے تو اس کا اثر ہوگا. تو یقیناً اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہمیں چاہیے معاف کر. اب بعض اوقات ہوتا یہ کہ جس سے ہم معافی مانگ رہے ہیں وہ معاف کرنے کو تیار نہیں, وہ معافی سننے کو بھی تیار نہیں ہے بات سننے کو. تو بات یہ میرے ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم اس سے جا کے معافی مانگ لیں. اگر معاف کر دے گا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گناہ کو کسی کی بات کو معاف کر دے, غلطی کو معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو معاف کر دے گا جس دن اس کو معافی کی شدید ضرورت ہوگی. اور بالفرض اگر وہ معاف نہیں کرتا تو انشاءاللہ تم نے کام کر دیا اپنا جو تم نے کرنا تھا, نہیں کرتا تو وہ اس کا معاملہ اس کے ذمے, انشاءاللہ تمہارے ذمے سے بات ختم ہو. تو اس لیے ہم اپنے طور پر تو اپنے معاملے کو صاف کر لیں. اب اگر سامنے والا ہماری بات نہیں سننا چاہتا یا ہمیں معاف نہیں کرتا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ قیامت کے دن میں اسے معاف نہیں کروں گا. یعنی یہ بھی میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں حدیث کا کہ جو شخص معاف نہیں کرتا کسی کو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن اس کو معافی کی ضرورت ہوگی. تو اس لیے معاف کر دینا بھی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ہماری برائی بھی بیان کرتا ہے تو بلا وجہ بغض پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں غیبت ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں خرابیاں دل میں پیدا ہوتی ہیں. جب انسان کو پتہ چلتا ہے تو یہ خرابیاں ساری کی ساری ابھر کر سامنے آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں دوسری برائیاں بھی وجود میں آتی ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اسے غیبت چھوڑ دینی چاہیے. لیکن یہ عزم و ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک بات میں نے کہہ دی آپ نے سن لی, لیکن اس سے یہ گناہ ختم نہیں ہو جاتا جب تک کہ میں بھی ارادہ نہ کروں, عزم نہ کر لوں. اور ہم نے تو اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر اس کو فرماتے تھے کہ جب میں کسی معاملے میں سستی یا کمزوری دیکھتا ہوں تو میں اس کو مجلس میں بیان کر دیتا ہوں, تاکہ جو برائی ہم دوسروں کے بیان کر رہے ہیں اپنے اندر اگر وہ برائی ہے تو وہ اس کا وہ برائی بھی ختم ہو جائے. تو آدمی بیان اسی لیے کرے کہ بھئی ہم میں بھی کمی کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, تاکہ ہم کسی کی نہ غیبت سنیں نہ غیبت کریں. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض مواقع غیبت سے مستثنا ہے, یعنی ظاہری اعتبار سے وہ غیبت ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے. کسی شخص پر اگر ظلم ہوا ہو تو وہ اس کو غیبوبت کی حالت میں بیان کر سکتا ہے کہ بھئی اس شخص نے میرے پر ظلم کیا ہے, اس نے میری چوری کی ہے, اس نے میرے گھر ڈاکہ ڈالا ہے, میری عزت آبرو پر حملہ کیا ہے. تو چونکہ اس شخص پر ظلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کہ اگر تم اس کی برائی کرو گے تو یہ برائی غیبت میں داخل نہیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اگرچہ اس بات کو کہ آدمی کسی کی برائی کرے, لیکن ہاں اگر اس پر ظلم کیا گیا ہے تو آدمی بیان کر سکتا ہے. اسے بھی بیان کر سکتا ہے جو اس کے تدارک پر قادر ہو. آپ کے ہاں چوری ہو گئی, جا کے پولیس اسٹیشن گئے, رپورٹ درج کرائی, تو وہ تدارک پر قدرت رکھتے ہیں تو اس کو بیان کر دیا تو تب بھی غیبت نہیں. لیکن اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کے سامنے اس کو بیان کر دیا کہ جو قدرت نہیں رکھتے تب بھی غیبت نہیں, اس لیے کہ آپ پر ظلم ہوا ہے. اور ظالم کی برائی اگر کوئی آدمی کر دے کسی مجلس میں یا کسی کے سامنے تو انشاءاللہ وہ غیبت میں داخل ہے. یا اسی طریقے سے کسی کو برائی سے بچانا ہے, کسی کے شر سے بچانا ہے, کوئی کسی کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے, تو بعض اوقات واجب ہے کہ اس کو بتا دے کہ بھئی اس شخص سے ہوشیار رہنا. تو دیکھیں شریعت نے فطرت کا کتنا خیال کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں کوئی حرج نہیں. کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ جو ہے وہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں رشتے کا, آپ کے خیال میں کیسے لوگ ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں, اب اگر بات کو چھپائیں گے تو صحیح نہیں ہے. تو کم سے کم اتنا تو کہتے ہیں کہ میں مناسب خیال نہیں کرتا, یہاں رشتہ آپ نہ بھیجیں, میں مناسب خیال نہیں کرتا اس کو. تو یہ کہہ دینا کوئی غیبت نہیں, بلکہ دوسرے کو اس کے شر سے بچانا ہے. تو جہاں دوسرے کو شر سے بچانا ہو وہاں پر اگر کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے جو ظاہری اعتبار سے غیبت محسوس ہوتی ہو یا غیبت میں داخل ہو تو حقیقتا وہ غیبت نہیں. تو بہرحال اس کی تفصیلات ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ کسی موقع میں بیان کی جائیں گی. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق دے, چاہے وہ غیبت ہو چاہے وہ کوئی اور گناہ ہو, کیونکہ گناہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا. اب چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو تب بھی اللہ کی نسبت سے اگر ہم دیکھیں گے تو بہرحال وہ نافرمانی ہے, اس سے بچنا چاہیے. صغیرہ گناہ بھی بار بار کوئی کرتا ہے تو وہ کبیرہ ہی میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی آگ کی چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے, لیکن کیا وہ آگ کی چنگاری بہت بڑے آگ لگنے کا سبب نہیں بن سکتی؟ معمولی سگریٹ اگر آپ پھینک دیں کہیں, رضائی پہ گر جائے, گدے پہ گر جائے, کہیں گھاس پہ گر جائے, تو کیا اس کو جلا کر خاک نہیں کر دے گی؟ پورے جنگل کو بعض اوقات خاک کر دے گی. تو چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وہ بہت بڑے آگ لگنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے. اسی طریقے سے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمیں کہی گئی ہیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.